شر عجل اللهم له الفرج. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صلوات ماہ مبارک رمضان کی ان مجالس کے درمیان یہ تین دن مولا کائنات کی شہادت کے دن ہیں اور اسی علیکم السلام حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے کل کے ٹاپک کو آگے بڑھاؤں ایک مرتبہ پھر یہ مسئلہ شرعی بتا دیا جائے. یہ ریپیٹیشن ہے, اس سے پہلے بھی ایک مجلس میں یہ بات آ چکی کہ جب کوئی آدمی کسی چیز کی گواہی دیتا ہے یا وٹنس بنتا ہے تو اگر مسلمان ہے تو اس کی گواہی چل جاتی ہے, کافر ہے تو اس کی گواہی نہیں چلتی. خاص طور پہ یہ مسئلہ گوشت کے حوالے سے, ایک گوشت مسلمان آپ کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حلال اور ذبیحہ یعنی سلاٹرڈ اکارڈنگ ٹو دا اسلامک شریعہ. مسلمان ہے تو آپ کو اس کی بات ماننا ہے, چاہے کیریکٹر کے اعتبار سے بہت اچھا ہو جو ہماری مجلس کا آج کا آخری ٹاپک ہوگا, اور چاہے ایک لاپرواہ قسم کا مسلمان ہو. لیکن ایک حدیث ہے امام کی جس میں امام یہ بتا رہے ہیں کہ خالی کلمہ پڑھنے کا بینیفٹ کیا. دیکھیں جب تک کہ محبت اہل بیت آدمی کے پاس نہ ہو آخرت میں اس کی نجات نہیں. جنت میں داخل ہونے کی پہلی شرط یہ کہ اللہ اور رسول کے ساتھ انسان ائمہ طاہرین کی امامت کو بھی مانتا ہو. تو پھر یہاں پہ اس دنیا میں اگر کسی نے خالی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا تو آخرت میں تو اس کو نجات نہیں ملے. تو فائدہ کیا ہوا یہ کلمہ پڑھنے کا؟ امام نے اس کے تین یا چار بینیفٹ بتائے, جن میں پہلا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ آدمی پاک مانا جائے گا, اور دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کرے گا وہ جانور حلال ہوگا, اور جس جانور کے گوشت کے بارے میں گواہی دے گا تو اس کی گواہی مان لی جائے گی چاہے وہ شرابی ہی کیوں نہ ہو, وہ مسلمان ہے تو کافی. ہاں 100% آپ کو شیور ہے کہ یہ مسلمان جھوٹ بول رہا ہے وہ تو پھر ٹھیک, یہ بات ہو رہی ہے ڈاؤٹ, یہ مسلمان ہے کوئی بہت متقی پرہیزگار تو ہے نہیں, پتہ نہیں سچ کہہ رہا ہے, پتہ نہیں جھوٹ کہہ رہا ہے, پتہ نہیں بزنس کے لیے یہ بات کر رہا. کوئی بات نہیں, مسلمان ہے, اس کے بارے میں ڈاؤٹ آ گیا, اس کی بات گوشت کے سلسلے میں مان لی جائے گی. علیکم السلام. اور اگر مسئلہ یہ ہو کہ یہی بات ایک کافر کہہ رہا اور کہہ رہا ہے کہ گوشت جو ہے اکارڈنگ ٹو اسلامی شریعت صحیح طریقے سے ذبح ہوا, چاہے وہ زبان سے کہے چاہے وہ اپنی کمپنی کی پروڈکٹ پر حلال کا اسٹیمپ لگا کے دے, اس کو نہیں مانیں. اب یہ سنا ہے کہ اس مسجد سے سب سے قریب جو ڈنمارک کی ایک سپر مارکیٹ ہے یا شاپ ہے وہاں پہ بھی حلال گوشت کے پیکٹ بک رہے ہیں. اگر کسی نے الگ سے انکوائری کی ہے, جا کے معلوم کیا ہے, جس فیکٹری سے آیا ہے اس کی معلومات ہے اس کے پاس, تو ٹھیک. لیکن خالی اس لیے کہ اس پیکٹ کے اوپر حلال لکھا اور کافر نے لکھا ہے, اس لکھنے کی کوئی ویلیو نہیں. کوڈ آف پریکٹس فار مسلم ان دا ویسٹ میں جو گوشت کا چیپٹر ہے اس میں پہلا مسئلہ یہی ہے. اور یہ مسئلہ خالی سویڈن کا نہیں, ڈنمارک اور برازیل کا یہی گوشت سعودی عرب میں جاتا, حج کے موقع پہ ہمارے سامنے آتا ہے, وہاں بھی نہیں کھا سکتے. یہی ڈنمارک اور برازیل کا گوشت دبئی میں ہر سپر مارکیٹ میں ہم کو ملتا, وہاں بھی نہیں کھا سکتے. لیکن یہ تو اپنی جگہ ایک بات پہلے آ گئی تھی کہ یہ مسلمان اور کافر کا فرق, اس کے اندر کیریکٹر کا کوئی دخل نہیں, اسلام اور کفر بس یہ کرائیٹیریا. لیکن اگر کسی مسلمان نے آپ کے سامنے کوئی گوشت پکا کے پیش کیا, وہ ایک گوشت لے کر آیا ہے آپ کو پتا نہیں کہ وہ کون سے پیکٹ کا, ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ شکل میں صورت میں اسٹائل میں اپنی کٹنگ میں لگ رہا ہے کہ اسی ڈنمارک کی مارکیٹ سے خرید کے لایا گیا, لیکن آپ شیور نہیں, تو مسلمان جو چیز آپ کو پیش کر رہا ہے اس میں کوئی کوئسچن کرنے کی ضرورت نہیں, اور اس کو آپ بغیر کسی شک کے کھا سکتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں. تھوڑا سا یہ مسئلہ آج افطاری کے سفرے پر پیش آیا تھا, تو میں نے کہا کہ اس کو ذرا سا واضح کر دوں, کیونکہ کل آنے والے کل سٹرڈے کو کوئسچن آنسر کا سیشن بھی نہیں ہو سکے گا, شہادت کی رات ہے, اور کوئی مسئلے مسائل بھی نہیں ہو سکیں گے, کیونکہ ایک طرف اعمال شب قدر ہے, دوسری جانب شہادت کی پوری مجلس ہے, شاید تابوت بھی برآمد ہو تو ٹائم بہت کم ہوگا. آج ذرا سا ٹائم زیادہ ہے, اعمال تو ہے نہیں. خیر, اب یہ تو ایک مسئلہ میں نے بتایا. اب اس مسئلے کو تقریر کے آخر میں, آج کی مجلس کے آخر میں یہ مسئلہ ایک بہت اہم حصہ بن کے آ رہا ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کی پیش کی ہوئی چیز پہ کوئی شک نہ کرے, لیکن بہرحال اس بات کا خیال کرے کہ حلال و حرام کا یہ سسٹم بہت اہم ہے, اس کو کیئرلیس طریقے سے بھی نہیں لے سکتے. اب اس کو یہاں روکیے, بعد میں اس کی وضاحت آئے گی. آئیے, کل سے جو بات ہو رہی ہے اس کو ایک اور اینگل سے واضح کیا جائے. مولا متقیان کی شخصیت اتنی عظیم, اور علی کے ذریعے سے عالم اسلام کو اس وقت ایسی نالج مل رہی تھی کہ اگر مسلمان علی کی دشمنی کو چھوڑ دیتے تو ان کا اپنا ہی فائدہ ہوتا. آج ساری دنیا میں لیڈر ہوتے مسلمان ہر چیز میں. جیسے مولا کا ایک بہت ہی مشہور جملہ, لیکن وہ جملہ جو ہے خطبے کا کے اندر ہے, فرماتے سلونی قبل ان تخفضونی, دیکھو مجھ سے آ کے سوال کرو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. اس کے بعد ایک جملہ اور مولا نے کہا نا, یہ نہج البلاغہ کا خطبہ, میں زمین کے راستے سے زیادہ آسمان کے بارے میں جانتا ہوں. ارے ہو تو کوئی سوال کرنے والا, ہو تو کوئی علی سے بینیفٹ لینے والا. ایسی میرے مولا کے کلام میں اتنی بڑی بڑی حقیقتیں ہیں. اب دیکھیے, علی کا اگر کوئی ایسا خطبہ ہے جو علی پبلک کو جمع کر کے ایک بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی سائنسی بات ہو تو سمجھ میں آتا. علی کی جو دعائیں ہوتی ہیں, دعائیں غالباً 1896 میں, جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے, یہ تھیوری دنیا کے سامنے آئی. اگر کوئی فزکس کا اسٹوڈنٹ ہے جس کو فزکس کا شوق بھی ہے, فزکس میں کوانٹم تھیوری 1896 میں یہ دنیا کے سامنے آئی. میرے مولا کی ایک دعا, کوئی اسپیچ نہیں ہے, کوئی خطبہ نہیں ہے, پبلک کو ایڈریس نہیں کر رہے, ایک دعا ہے, اس میں پروردگار کی یعنی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. سبحان من یعلم وزن النور و ظلمہ, آل پریز ٹو اللہ, سبحان, تمام تعریف ہے, پاک ہے وہ ذات جو روشنی کے وزن کو بھی جانتی ہے اور تاریکی کے وزن کو بھی جانتی ہے. روشنی یہ لائٹ, اس کا کوئی ویٹ ہوتا دنیا کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا. 1896 کی جو کوانٹم تھیوری جرمنی کے سائنٹسٹ نے پیش کی کہ یہ لائٹ بھی چھوٹے چھوٹے تینی پارٹیکلز میں مشتمل, اور اس کا بھی ویٹ ہوتا. ابھی آدھا کلام میرے مولا کا وہ ہے جو دنیا کے سامنے آ چکا. سبحان من یعلم وزن النور و ظلمہ, پاک ہے میرا وہ ذات جو اس روشنی کے وزن کو بھی جانتا. اس کا وزن ہوتا ہے, یہ فزکس کی تھیوری ہے کہ اس لائٹ کا بھی ویٹ ہے. یقیناً یہ ڈیول نیچر رکھتی, لیکن پارٹیکلز ہیں جن میں سے ہر ایک کا ویٹ ہے, جس ویٹ کو میجر کیا جا چکا ہے. تو میرے مولا بظاہر وہ والے کلام بھی کہ جس کا کوئی تعلق عام آدمی سے نہیں ہے, لیکن اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی علم کی اتنی بڑی بات کہی گئی ہے. لیکن افسوس ان مسلمانوں پر, جبکہ علی ڈفرنٹ اینگل سے مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس کتنی نالج ہے, میں تمہارے بینیفٹ کے لیے تم کو دینا چاہتا ہوں. سلونی, یہ تو میرے مولا نے اس وقت ارشاد فرمایا جب علی ظاہری اعتبار سے چوتھے نمبر پہ علی کو حکومت مل گئی. یہ بھی بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے, لیکن کل آئے گا کیونکہ اس کا میسج ذرا لمبا. لیکن اس سے پہلے جب مسلمان علی کی طرف نہیں آ رہے, روکا جا رہا ہے پبلک کو علی کی طرف جانے سے, تب بھی علی بار بار ڈفرینٹ انداز سے بتا رہے ہیں کہ آؤ مجھ سے علم حاصل کرو. مثلاً میرے مولا کے خدمات کا ایک کلیکشن ہے نہج البلاغہ. قرآن کے بعد مسلمانوں کے پاس عظیم ترین کتاب. اگرچہ جو نہج البلاغہ پہ اسٹڈی کرنے کا حق ہے وہ تو اب تک ہم شیعوں نے بھی ادا نہیں کیا. نہج البلاغہ پہ اسٹڈی مراجع مجتہدین اور علماء نہیں کر سکتے, ہم نے نہج البلاغہ علماء کے حوالے کر دی. عالم امام معصوم نہیں ہے, عالم کی نالج کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے. بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو, مرجع کیوں نہ ہو, وہ فتویٰ دیتا ہے تو آگے لکھ دیتا ہے واللہ عالم, تو بیسٹ آف مائی نالج یہ فتویٰ ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں غلطی ہو. تو کیا مطلب میرے اس جملے کے کہنے کا؟ نہج البلاغہ پہ اگر ریسرچ کرنا ہے یا نہج البلاغہ کو دنیا کے سامنے پیش کرنا, اس کا وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو اسٹراس برگ کے سائنٹسٹ نے کیا. آج سے کوئی 25-30 سال پہلے اسٹراس برگ فرانس کا بہت ہی مشہور شہر بلکہ یونیورسٹی, ایک بار ان کے من میں یہ بات آئی کہ ہیومن ہسٹری میں جتنے لوگ آج تک گزرے دیکھا جائے کہ نالج کے اعتبار سے گریٹسٹ پرسنالٹی کس کی ہے. لیکن یہ جو انکوائری انہوں نے کی, یہ انویسٹیگیشن جو کی, اس کا پراپر طریقہ اختیار کیا. پراپر طریقہ کیا انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے گریٹسٹ جو کسی ایک فیلڈ میں بہت آگے نکل گیا, اسے گریٹسٹ مانیں گے جس کی نالج ہر چیز کے اندر برابر سے. اور یہ ایک آدمی تو جج کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ اگر ہم فزکس کے ماہر تو ہم تو اسی کو بڑا مانیں گے جو فزکس کے اندر بہت بڑی بات کہہ رہا ہے, ہمیں کیمسٹری کا تو کچھ بھی نہیں پتا. انہوں نے 23 پی ایچ ڈی اسکالرس کا ایک بورڈ بنایا جس میں ایک فزکس, ایک کیمسٹری, ایک اکنامی, ایک سوشل سائنسز, ایک پولیٹیکل سائنسز, ایک میتھمیٹکس, ڈفرنٹ ٹائپس کی 23 سائنسز کے جو ایکسپرٹ تھے, ایک ایک نہیں تین تین چار چار پی ایچ ڈی کیے ہوئے تھے, ان کا ایک بورڈ بنایا کہ تم لوگ مل کے غور کرو. وہ اگرچہ میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے لیکن ایک طرح سے ہے بھی. تو آخر میں وہ کس ریزلٹ پہ پہنچے؟ ان کا ریزلٹ یہ تھا کہ جو دنیا کی نون ہسٹری ہے, دیکھیں یہ سائنٹسٹ حضرت آدم کو نہیں مانتے, ان کی ہسٹری میں حضرت آدم فٹ نہیں بیٹھتے, یہ فینٹاسی ہے ان کے نزدیک, یہ فیکٹ نہیں. تو جب انہوں نے آخر میں ریسرچ کی کہ ہر اعتبار سے, تو نام جو سامنے آیا وہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام. 1000 پیجز کی وہ بک کمپائل ہوئی فرینچ میں, کہ جس کے بعد اس کا عربی اور پرشین میں ٹرانسلیشن ہوا, اس کے کچھ پارٹ اردو اور انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہوئے. انہوں نے کہا کہ اس لیے ہم گریٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ جب فزکس کی بات کرتا ہے تو آج کے سائنٹسٹ سے بڑھ کے بات بتا رہا ہے, اور جب یہ کیمسٹری کی طرف جاتا ہے تو آج کے جو کیمسٹری کے سائنٹسٹ ہیں ان کی ریسرچ پیچھے رہتی ہے اور یہ آگے نکلتا, اور جب یہ اکنامی کی بات کرتا ہے تو وہ اکنامک تھیوری پیش کر رہا جو آج بھی اب تک انسان نہیں پہنچ پایا. ہسٹری کی بات کرتا, مختلف 23 ڈفرینٹ سبجیکٹ. انہوں نے کہا یہ عظیم ترین شخصیت. اب چھٹے امام بہرحال ایک طرح سے امام علی ہی کی اولاد میں ہے, ساری نالج وہاں سے ٹرانسفر ہو رہی. تو امام علی کی ذات کے نالج پر یا نہج البلاغہ پر اس طرح سے ریسرچ نہیں ہو سکتی کہ ایک عالم سے ہم نے کہا کہ آپ ریسرچ کی اور پھر ہم نے کہا ہمارے علماء تو کوئی کام کرتے ہی نہیں. نہیں, ایک پورا بورڈ بنانا پڑے گا جس میں فزکس والا ہو, کیمسٹری والا ہو, اکنامی والا ہو, پولیٹیکل سائنس والا ہو, سوشل سائنس والا ہو, عالم بھی ہو, پھر جا کے پتا چلے گا نہج البلاغہ میرے مولا نے کتنا بڑا ٹریجر یا خزانہ ہم کو دیا. لیکن نہج البلاغہ کے کانٹیکٹ میں دو باتیں سن لیجیے, یہ دونوں بہت امپورٹنٹ باتیں. پہلا یہ کہ نہج البلاغہ کچھ بھی نہیں ہے, میرے مولا کے جو خدمات ہیں, جو لیکچرز ہیں, جو سرمنز ہیں, وہ اتنے زیادہ ہیں کہ نہج البلاغہ سمجھیے کہ جیسے اوشین کے واٹر کا ڈراپ. بعد میں کچھ علماء نے نہج البلاغہ وہ خطبے جمع کیے جو نہج البلاغہ میں نہیں ہے, مستدرک نہج البلاغہ اس بک کا نام, جس کی اب تک 20 والیوم چھپ چکی ہیں. اس نہج البلاغہ کے برابر 20 فردر والیوم, وہ سارے خدمات جو نہج البلاغہ میں نہیں, اور اس پر یہ کام ابھی جاری. اور دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ خود نہج البلاغہ میں جو خطبے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ بات میں کہہ رہا ہوں لیکن ٹائم کم ہے اس کو شارٹ رکھوں گا. نہج البلاغہ میں جو خطبے ہیں یہ کمپلیٹ خطبے نہیں ہیں. نہج البلاغہ بیسیکلی تو ہمارے ایک بہت بڑے عالم سید رضی نے کمپائل کی تھی, نام ہی اس کا ہے نہج البلاغہ. بیسیکلی اس کا کام تھا عرب کے بچوں کو بولنا سکھانا اور بلاغت سکھانا کہ ایلیکوینس, سپیک آف ایلیکوینس اس کا انگلش نام, کہ کس طرح سے عربی بولی جاتی. ان کا مین پرپز جو تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو عربی سکھائی جائے. تو اس لیے انہوں نے مولا کے ہر خطبے میں سے ایک ایکسٹریکٹ لیا, کچھ خطبے پورے لیے لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ خطبے کا ایک حصہ لے لیا. جیسے اگر آپ کبھی کسی پوئٹری کا کلیکشن جمع کریں تو پوری پوری پوائنٹ شاعر کی نہیں آتی ہے, مجھے انگلش کا نہیں پتا, سویڈش کا نہیں پتا, اردو کا. نو شعر ہیں, ان میں سے پانچ شعر جو ہیں وہ جمع کیے جاتے, ایک سلیکشن ہوتا. تو نہج البلاغہ کے بہت سارے خطبات انکمپلیٹ, یہ یاد رکھیے گا. اس لیے کہ بعض اوقات, بہت احتیاط سے بات کہہ رہا ہوں کہ کہیں ڈیٹیل میں نہ چلا جاؤں, سم ٹائم مجتہد کا کوئی فتویٰ ہو سکتا ہے نہج البلاغہ کے کسی خطبے سے ذرا مختلف نظر آئے. تو اس کا ریزن یہ ہوگا کہ نہج البلاغہ کا پورا خطبہ ہمارے سامنے نہیں ہے, اس کا خالی ایک پارٹ ہے. جو ریمیننگ پارٹ ہے اس میں کوئی ایسی بات کہی گئی ہے جس سے مسئلہ واضح ہو جائے. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں لیکن یہ ذرا سی ایک سپوز کر کے ایک ایگزامپل. نہج البلاغہ میں خطبہ ہے جس میں مولا یہ بتا رہے کہ نمازیں مسجد میں کس وقت پڑھی جائیں, زہر کی نماز ایک ٹائم ٹیبل دے رہے ہیں مسجد کے لیے. اب انڈیا اور پاکستان میں کتنے لوگ ڈسکشن کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ یہی ہے نماز کا ٹائم, مولا یہ نہیں بتا رہے کہ یہی ہے نماز کا ٹائم. مولا بتا رہے کوفے کی مسجدوں میں کس ٹائم پر جماعت نماز قائم کیا کرو. تو چھوٹا سا ٹکڑا آیا ہے, اس کا پورا خطبہ ہمارے پاس نہیں, جس کی وجہ سے پرابلم ہوئے. خیر یہ تو میں نے اس لیے کہا کہ آج کل بہت سارے لوگ مجتہدین اور مراجع کے خلاف ایک موومنٹ چلا رہے ہیں, اس میں نہج البلاغہ کو بھی کبھی یوز کیا جاتا. تو جب تک کہ پوری کتاب یا پورے خطبے آپ کے سامنے نہ ہو, آپ کیسے رزلٹ نکال سکتے ہیں کہ مرجع نے جو کہا وہ صحیح کہا یا غلط کہا. قرآن کی بھی اگر آپ آدھی آیت کسی کے سامنے پیش کریں گے تو حلال حرام ہو جائے گا, حرام حلال ہو جائے گا. بہت مشہور ایگزامپل ہے قرآن میں ہے, ولا تقربوا الصلاۃ, خبردار نماز کے قریب نہ جانا, نہیں جانا. آگے ہے وانتم سکارا, جب نشے کے عالم میں ہو, نشے کے عالم میں نماز نہ پڑھنا, قرآن یہ کو تھوڑی دیر نماز نہ پڑھنا. لیکن آج ہی اگر آپ آیت پیش کریں, اچھا یہ وہابیت آج کل یہی گیم پلے کر رہی, وہابیت جو ہے نا ساری آیتیں آدھی پیش کرتی ہے. ایک آیت میں ہے کہ علم غیب اللہ کے پاس, کہتے دیکھو صرف اللہ کے پاس ہے, رسول امام کے پاس کوئی علم غیب نہیں. وہ آدھی آیت پیش کرتے ہیں, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول, سورہ جن کی آیت. جن کا نام سن کے ٹوالٹن کے مومنین ڈر جاتے ہیں, ڈریے گا نہیں, یہ سورہ جن ہے 72 نمبر کا سورہ, اس کی آیت کہ اللہ عالم الغیب ہے اور کسی کے پاس علم غیب نہیں. یہ آدھی ہے, اس کے آگے الا من ارتضی من رسول, لیکن ہاں اگر اپنے کسی رسول سے راضی ہو تو اسے بھی علم غیب دے دیتا. اب انہوں نے آدھی آیت کوٹ کی آدھی کو چھپا دیا, اور ہم نے کہا کہ دیکھیے وہابیوں کی بات تو صحیح لگ رہی, شفاعت نہیں ہو سکتی ہے آدھی آیت. خیر اب یہ آج ٹاپک وہابیت ہے, آج وہابیت ہے لیکن یہ والی وہابیت نہیں, کرنٹ افیئر کے روشنی میں. تو خلاصہ یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں بھی جو خطبات آئیں جہاں ان میں فقہی مسئلے, تو وہ خطبات جو ہے کچھ کمپلیٹ ہیں, وہی ہر مرجع کا فتویٰ, کچھ انکمپلیٹ ہیں تو مرجع نے پورا خطبہ ڈھونڈا اس کے بعد فتویٰ دیا. اور اتنے میرے مولا کے خطبات نہج البلاغہ میں مسنگ, اتنے مسنگ. میں بطور ایک ایگزامپل تین چار جلدی جلدی باتیں بتا رہا ہوں. نمبر ایک, ایک دن مولا متقیان عربوں کے درمیان بیٹھے تھے اور وہ لٹریچر کی بات ہو رہی, عرب کے جو پوئٹ ہیں, عرب کے جو ادیب ہیں, رائٹر, وہ سب جمع. اور بات یہ ہونے لگی کہ عربی زبان ایسی کہ جس میں نقطے کا استعمال بہت ہے. اچھا انگریزی میں خالی آئی اور جے پہ ایک نقطہ ہے, وہ بھی جو اسمال آئی اور جے ہوتے ہیں, کیپیٹل آئی اور کیپیٹل جے میں تو انگریزی میں کسی بھی نقطہ نہیں. لیکن سویڈی زبان میں کچھ نقطے مجھے نظر آتے ہیں, کچھ اوپر کچھ نیچے, کچھ دائیں کچھ بائیں, کچھ دو کچھ ایک. تو یہ شاید تھوڑا آپ سمجھ لیں کہ عربی زبان میں نقطے بہت امپورٹنٹ. ایک نقطہ ادھر سے ادھر چلا گیا, معنی کچھ کے کچھ ہو گئے, پوائنٹس, نقطے. میں مشکل بھی محسوس کر رہا ہوں. اب جیسے پتہ نہیں کب سے مکہ جانے کا مجھے موقع مل رہا, 2 سال پہلے جب میں گیا تو ذریعہ رسول پہ نگاہ پڑی, وہاں لکھا تھا یا اللہ ہو یا مجید. اچھا اب یا اللہ کے ساتھ اللہ کا سیکنڈ نام ہے, مجید بھی اللہ کا نام ہے, تو یا اللہ یا مجید لکھا تھا وہ جو رسول اللہ کی ذریعہ لکھا بہت پہلے سے تھا, لیکن اتنی دفعہ میں گیا ہوں کبھی یہ یا مجید نظر نہیں آیا تھا. اور یا اللہ اور یا مجید کا کچھ میچ بھی نہیں بنتا, یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحیم, یا اللہ یا رب, یا اللہ یا حی, یا اللہ یا قیوم تو سنا, یا اللہ یا مجید کبھی نہیں سنا. ٹھیک ہے اللہ کا نام ہے, لیکن اتنے سارے ناموں میں سے وہ والا نام کیوں ذریعہ رسول پہ لکھا گیا جو عام طور پہ نہیں پڑھا جاتا؟ اور یہ تھا کہ اس سے پہلے میں نے اس کو دیکھا کیوں نہیں. اب میں چکرا گیا کہ اتنے سال سے آ رہا ہوں کہ اس سے پہلے دیکھا کیوں نہیں. خیر اب ہو سکتا ہے کہ اسی سال لکھا گیا ہو, میں باہر نکلا زیارت پڑتا, بالکل روضہ رسول کے بالکل باہر وہ چھوٹی چھوٹی دکانیں جس کے اندر پکچرز مکے کی, مدینے کی, زری کی, جنت کے ٹکڑے کی پکچر جو ہیں وہ بکتی ہیں, اور میں وہاں جا کے کھڑا تھا, زری کی وہی پکچر وہاں بک رہی ہے. اس نے لکھا تھا یا اللہ یا محمد. اب مجھے یاد آیا کہ ہاں یا محمد تو تھا, اب یا محمد تو شرک ہے وہابیوں کے نزدیک, تو انہوں نے اس میں نقطے ٹھوک ٹھوک کے محمد کو جو آپ کنورٹ کر سکتے تھے یا مجید میں ہی کنورٹ کر سکتے, نہ یا رحمان بن سکتا ہے نہ یا رحیم بن سکتا. کوئی بڑا ایکسپرٹ قسم کا مستری لا کے بٹھایا تھا کہ جس نے وہاں پہ باقاعدہ نقطے ٹھوک ٹھوک کے یا محمد کو یا مجید کر دیا, اور اتنا ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر اس میں چینج کیا ہے تو سامنے کی دکان سے پکچر تو اٹھوا لو, وہاں پہ پچھلے سال کی پکچر بک رہی ہے, وہاں سب صاف لکھا ہوا ہے کہ یا محمد نقطے لگا کے یا مجید کر دیا. تو یہ نقطے جو ہے نا عربی میں یہ بڑی کمال کی چیز ہوتی ہیں. اب اس مجمع کے لیے وہ روایت شاید اتنا مزہ نہیں آئے گا جب مولا نے کہا کہ ساری کائنات کی نالج 114 کتابوں میں ہے جو اللہ نے انبیاء پہ نازل کی. ان ھذا لفی صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم پر بھی ایک کتاب آئی, اور 114 کی جتنی نالج ہے وہ سب اللہ نے چار کتابوں میں جمع کی, اور چار کتابوں کی جتنی نالج ہے سب قرآن کے اندر آ گئی. اب قرآن کے اندر ساری کائنات کی نالج آ چکی ہے, تورات زبور انجیل کی ضرورت نہیں, اور جو قرآن میں نالج ہے وہ سب الحمد کے سورے میں آ گئی, اور جو الحمد کے سورے میں سب بسم اللہ میں آ گیا, اور جو بسم اللہ میں سب بائے بسم اللہ میں آ گیا, اور جو بائے بسم اللہ میں وہ اس کے نقطے میں ہے, وانا نقطہ تو پہتل با, وہ بسم اللہ کا نقطہ میں ہی ہوں. اب کس کو معلوم تھا کہ دنیا اتنی ترقی کرے گی, کمپیوٹر کا زمانہ آئے گا, مائکرو چپ کا زمانہ آئے گا, ہمیں پتا ہے کہ چھوٹے سے نقطے اور پوائنٹ کے اندر پوری انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا آج کل جمع کی جا سکتی ہے. دیکھیں مولا, دیکھیں اسی بات پہ غور کیجئے, نقطہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو مائکرو چپ لگتی ہے, اس میں کتنی نالج آج ابھی آ رہی ہے. ابھی تو دنیا کو اور ترقی کرنا ہے. تو یہی پر ایک بات میں اکثر کہتا ہوں, وہ آج کے ٹاپک سے یوں تو ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن ایک جملہ ہے خالی, وہ یہ ہے کہ یقیناً ایک بہت اچھی بات ہے, ہمارے بہت سے ینگسٹر اور ریسرچ اسکالر اسلام کو اور سائنس کو کمپیئر کرتے ہیں, قرآن کو اور سائنس کو کمپیئر کرتے ہیں, اور ان کو پتا چلتا کہ 1000 سال پہلے جس بات پہ اسلام کا اور قرآن کا جوک ہو رہا تھا, مذاق اڑایا جا رہا تھا کیونکہ اس وقت کی سائنس کچھ اور کہتی تھی, آج پتا چلا قرآن صحیح ہے, اسلام صحیح ہے, سائنس غلط تھی, سائنس نے اپنا نظریہ بدل دیا. تو اب وہ یہ ہے کہ ان کو پتا چلا اس سے پہلے ہو چکا, لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ آج بھی سائنس کی ہر چیز قرآن میں ہو, یہ غلط. اس لیے غلط ہے کہ قرآن ہے انکمپلیٹ, اسلام ہے انکمپلیٹ, کمپلیٹ اور سائنس ہے انکمپلیٹ. انکمپلیٹ کی مدد سے آپ کبھی کمپلیٹ کو جج کر ہی نہیں سکتے. اگر سائنس یہ کہے کہ ہم کمپلیٹ ہو گئے ہیں, اب کوئی نئی ہماری تھیوری نہیں آئے گی, تو ٹھیک. قرآن ہے کمپلیٹ, اس نے اعلان کر دیا اب قیامت تک کوئی اور کتاب نہیں آئے گی. اسلام ہے کمپلیٹ, اس نے کہہ دیا لیوم اکمل تو لکم دینکم, یہ ہے کمپلیٹ. سائنس ہے انکمپلیٹ. انکمپلیٹ کے ذریعے سے کمپلیٹ کو آپ کیسے میجر کریں گے, کیسے آپ جج کریں گے؟ بھائی سائنس میں جو 50 سال بعد بات آنے والی, وہ اگر قرآن میں آج ہے تو آج کی دنیا کی سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا نقطہ, مائکرو چپ, اتنا سا نقطہ اس کے اندر پوری پوری لائبریریز آج جمع ہو رہی ہیں. مولا نے اپنی فضیلت بتانے کے ساتھ ساتھ وہ نقطے کی امپورٹنس بھی بتائی. لیکن یہ تو نقطے کی امپورٹنس بتائی نا, لیکن آج وہ جو عرب پوئٹ اور رائٹرز بیٹھے ڈسکس ہو رہا ہے عربی کا, کہا کہ عربی میں کوئی ایک سینٹینس بھی ایسا نہیں کہہ سکتا جس میں نقطہ نہ ہو. ایک ہے سینٹینس مثلا یا السلام علیکم میں, اس میں نقطے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں کوئی نقطہ نہیں, لیکن کوائٹ ڈیفیکلٹ. فولا مسکرائے کا اچھا مشکل ہے, ہر ایک کے لیے مشکل ہوگی, مشکل کشا کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی. اسی وقت بیٹھے بیٹھے مولا نے فل بدی ایکس ٹیمپو پورا خطبہ دے دیا جس میں شروع سے آخر تک کوئی نقطہ بھی نہیں. تھوڑی دیر گزری, ایک بار سلمان فارسی کھڑے ہوئے. سلمان فارسی جو ہے وہ نان عرب ہیں, عربی عرب دنیا میں 100 سال رہے ہیں, 100 سال میں تو آدمی لینگویج سیکھ جاتا ہے, لیکن ہے تو نان عرب. کہا کہ یا امیر المومنین, مگر ایک بڑی عجیب بات, عربی زبان میں جو الف ہے اس کا یوز بہت زیادہ ہے. تو ایک بھی ایسا لفظ آپ کو یہاں سے وہاں تک نظر نہیں آئے گا جو بغیر الف کے ہو. مولا ایک سینٹینس تو دور کی بات ہے, آدھا سینٹینس بغیر الف کے کہنا مشکل ہے. بغیر نقطے کے تو ممکن ہے کہ آدمی ایک آدھ سینٹینس کہے. الف تو عربی میں اتنا کامن. مولا نے سنا مسکرائے کا سلمان مجھ سے یہ کہہ رہے ہو, اور اسی وقت ایکس ٹیمپو فل بدی مولا نے پورا خطبہ دیا, خطبہ منہ نکا جس میں اول سے آخر تک ایک بھی الف استعمال نہیں ہوا. یہ کوئی پریپریشن کے ساتھ نہیں آئے تھے, مشکل کشا پریپریشن کے ساتھ نہیں آتا. جہاں کوئی مشکل نظر آئے وہیں پہ وہ مشکل کشائی کرے. میرے مولا کے دونوں خطبے نہج البلاغہ میں نہیں. خطبہ منہ نکا تو بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ علی نے بغیر الف کا خطبہ دیا, پورے خطبے میں موت کا تذکرہ کیا. خالی میرا ہی نام نہیں ہے قبر والے باپو, اب تو میں نے پڑھنا ہی بند کر دیا قبر کا. مولا کا پورا خطبہ اول سے آخر تک موت پر, ملک الموت روح کیسے نکالتا, یہاں سے جہنم تک کیا ہوگا. میرے مولا کا تیسرا خطبہ, یہ بہت امپورٹنٹ. یہ پہلے دو خطبات تو ایک طرح سے چیلنج دیا گیا تھا, اس کا ریپلائی تھا. تیسرا خطبہ بہت امپورٹنٹ, وہ یہ کہ ایک بار مولا سے پوچھا گیا کہ یا امیر المومنین, اب تو آپ کے ہاتھ میں حکومت آ گئی. ایک وقت آیا تھا کہ مسلمانوں کو اپنی غلطی ریئلائز ہوئی تھی, علی کے پاس آئے تھے, علی کو حکومت دی تھی. میں نے کہا یہ واقعہ کل آئے گا. علی نے اگرچہ ٹھکرا دی تھی, سڑا ہوا کتا جو ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے, تمہاری بیوی حکومت کی کوئی اہمیت نہیں. لیکن جب میرے مولا نے حکومت سنبھال لی تو کسی نے کہا یا امیر المومنین, جو تبدیلیاں آپ سے پہلے ہو گئی ہیں, شریعت کو چینج کیا گیا ہے, آپ اس کو ختم کر کے دوبارہ پرانی شریعت کیوں نہیں لاتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہوئی تھی کہ دیکھیے شہزادی نے اتنا سخت اور اسٹرانگ پروٹیسٹ کیا تھا باغ فدق کے لیے, اب تو آپ کے ہاتھ میں حکومت ہے, اب لے لیجیے باغ فدق. اور آج تک وہ ابھی یہی کہتے ہیں دشمن اہل بیت, یہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں کہ فدق اہل بیت کا حق. اگر اہل بیت کا حق تھا تو جب علی کو حکومت ملی تو علی نے فدق کیوں نہ لیا؟ اگر یوں ہی آپ دیکھیے کہ کتنی بری بات ہوتی کہ حکومت مل گئی تو علی اگر اس کو لے لیتے. لیکن علی نے پورا خطبہ دیا اور بتایا کہ اسلام میں کتنی چینج آ چکی ہیں, لیکن کیا ریزن ہے کہ میں یہ جتنی خرابیاں اسلام میں ابھی اسے ختم نہیں کر رہا ہوں. مولا نے پورا خطبہ دیا. بھائی جس دن علی نے پہلی نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ساری مسجد کہنے لگی آج ہمیں رسول اللہ کی نماز یاد آ گئی. صرف رسول اللہ کے انتقال کو 25 سال گزرے ہیں, نماز جیسی عبادت کتنی چینج ہو گئی. نماز تو رسول اللہ نے زندگی میں کتنی بار پڑھی, اوپنلی پڑھی, دیکھنے والے 2 لاکھ سے زیادہ ہیں. اس میں اتنی چینج ہو گئی کہ لوگوں نے کہا آج ہمیں رسول کی نماز یاد آ گئی. لیکن میرا مولا کہہ رہا کہ شریعت میں جو باقی چینج ہوئی ہے اسے میں ختم ابھی نہیں کر رہا ہوں. اس کا ریزن بتایا, بہت امپورٹنٹ خطبہ. میں پھر عرض کر دوں کہ آپ جہاں رہتے ہیں ٹوائلٹیں, یہاں آپ کو وہابیوں سے اتنا واسطہ نہیں پڑتا. پاکستان میں اسی چیز کو بیس کر کے وہابی اعتراض کرتے ہیں کہ جی اگر یہ ساری چیزیں غلط تھی تو جب آپ کے مولا کو حکومت ملی تو انہوں نے کیوں چینج نہیں کیا اسے؟ دیٹ مینس جو ہمارے خلیفہ نے کیا وہ ٹھیک کیا, آپ کے مولا نے اس کو انڈوس کیا. پورا میرے مولا کا خطبہ ہے جس کا آخری جملہ میرا ماہ مبارک کے وہ ٹاپک جو دو دن بعد شروع ہوگا، کہ جب پھر آخر میں کہا کہ ہاں یہ ساری جو شریعت میں مسٹیک یا خرابیاں یا فالٹ آ گئے ہیں، میرا بیٹا آخری امام ظاہر ہو کے اس کو کس طرح ٹھیک کرے گا. پھر میرے مولا کا ایک پورا خطبہ ہے، دجال کسے کہتے ہیں، نہیں ہے نہج البلاغہ؟ تو نہج البلاغہ تو ڈراپ آف اوشین، ایک علم کا سمندر ہے، اس کا ایک خطرہ ہے نہج البلاغہ جو ہمارے پاس آئی ہوئی. لیکن علی نے یہاں پہ ہمیں دو بہت ہی گولڈن قسم کے فارمولے دیے. اتنا علم ہے علی کا، نہج البلاغہ تو اونلی ا ڈراپ. یاد رکھیے نہج البلاغہ کے جتنے خطبے ہیں نا، یہ علی کے خلیفہ بننے کے بعد کے، جب علی ممبر کوفہ پہ آئے، علی 63 ایئر کی ایج، آخری 4 سال کے خطبے نہج البلاغہ میں، اس سے پہلے کے 57 ایئر کی جو علی کی نالج وہ نہج البلاغہ میں نہیں آئے، یعنی اتنی نالج تھی. اور وہی بات جو میں نے کل کہی تھی اور آج بھی کہی، کہ اتنی دشمنی ہے علی سے، مگر پھر بھی یہی مسلمان علی کے محتاج بھی ہیں. علی نے سروائیول کا ایک طریقہ بتایا شیعوں کو. دیکھیے اس وقت ہم شیعہ جو ہے دنیا میں جہاں پرابلم میں، اس کا مین ریزن یہ ہم علی کو مانتے ہیں. اگر پاکستان کے سپاہی صحابہ اور وہاں بھی وہاں کے شیعوں پہ اٹیک کر رہے ہیں، ابھی سے ماہ مبارک رمضان میں ٹرائبل ایریا 50 سے زیادہ شیعہ مومن شہید کیے گئے، اور بالکل اسی اسٹائل سے جو اسرائیل اور حزب اللہ کا اسٹائل، یعنی وہابی لوگوں نے شیعوں پہ اٹیک کیا. گورنمنٹ نے ان کو ایک ویک دے دیا کہ ایک ویک تک نہ پولیس آئے گی نہ فوج آئے گی، جتنا مار سکتے ہو مارو. ایک ویک کے بعد اب وہاں پہ آرمی آئی ہے اور اس نے سیز فائر کرایا. وہاں بھی یہی تھا نا، امریکہ نے فری ہینڈ دیا تھا ایک ویک میں حزب اللہ کو ختم کر دو. تو 3 ویک کے بعد بھی کیا حالت تھی. خیر یہ جملہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن اسرائیل چیخ رہا تھا کہ کمل مجھے نہیں چھوڑ رہا، اب وہ پیچھے ہٹنا چاہ رہا اور وہ پیچھے نہیں ہٹ پا رہا. تو خیر یہ ابھی ابھی پاکستان میں اس ماہ مبارک رمضان میں جب ہم آپ آرام سے ایسے سویڈن کے اندر روزے رکھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، اسموکنگ کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، اس وقت 50 سے زیادہ صاحب ایمان شیعہ پاکستان میں ابھی ابھی مارے گئے. لیکن لبنان ہو کہ چاہے عراق، عراق میں تو روزانہ ہی شہادتیں. سب کا ریزن کیا؟ شیعوں نے کیا کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا، یا شیعوں نے کسی کے ملک پہ قبضہ کیا ہے، کسی کا مال کھا لیا ہے، کسی کو کیا نقصان پہنچایا؟ صرف ایک ریزن جو کل میں نے بتایا تھا، کربلا میں بھی عمر سعد نے کا بغضن بے ابھی ہے حسین، تمہارے بابا کا ریونج ہمیں لینا تم سے لے رہے. آج بھی یہی بات ہے، تم علی کا نام کیوں لیتے ہو؟ اگر ہم علی کا نام لینا چھوڑ دیں ساری دشمنی ختم ہو جائے، لیکن ہم علی کا نام لینا نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہم کیا ہمارے بچے بھی مر جائیں. لیکن سروائیول کا راز کیا؟ جیسے شیعہ سروائیو کریں گے. علی نے اپنے زمانے میں ایک اصول دیا، اس وقت ہم ڈبل اٹیک میں ہیں. جب کبھی کافر مسلمانوں پہ اٹیک کرتا ہے تب بھی ہم اس کے اندر آ جاتے ہیں، ٹارگیٹ بنتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان، اور جب کبھی یہ وہابی حضرات اسٹرانگ ہو کے اٹیک کرتے ہیں تب بھی ہم ان کا ٹارگیٹ بنتے ہیں کیونکہ ان کے اعتبار سے ہم کافر. کافر جب اٹیک کرتا ہے تو ہم کو مسلمان سمجھ کے اٹیک کرتا. لبنان میں یہی کہہ کے تو حزب اللہ پہ اٹیک ہوا. اور جب مسلمان اٹیک کرتا تو وہ کہتا شیعہ کافر ہے، ہم ان کو کافر سمجھ کے اٹیک کر رہے ہیں. تو ڈبل ہم پر اٹیک ہو رہا. پہلے ایک حد تک انڈیا میں یہ تھا کہ ہندو جو پرانے ہندو تھے سمجھدار، ان کو معلوم تھا کہ شیعہ کون. ہندو مسلم رائٹ ہوتا تھا تو شیعوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن اب جو ان کی ینگ جنریشن آئی ہے اتنا سخت دشمنی میں پلی کہ وہاں بھی اب یہ ختم ہو گیا. تو کتنی عجیب بات کہ پاکستان میں اگر وہابی لشکر نے اٹیک کیا شیعوں پہ کیا کہ یہ کافر، اور اسرائیل نے اگر اٹیک کیا تو شیعوں پہ اٹیک کیا، ساؤتھ لبنان میں سب شیعہ کا یہ مسلمان، دونوں طرف سے ہم مارے جا رہے ہیں، پھر ہم بچے کیسے؟ اور آج تک ہسٹری میں کیسے بچے؟ مولا نے اس کا ایک اصول بتایا، کہا دیکھو مجھ سے ان لوگوں کو کتنی دشمنی ہے، میرا نام سننے کو تیار نہیں ہے، لیکن پھر بھی علی کی نالج ایسی ہے کہ ان کو ضرورت پڑتی ہے. وہی علی کا دشمن علی کے دروازے پہ آتا ہے، کہتا ہے لولا علی لہلکنی، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. وہ کب آتا ہے؟ جب نالج کا مسئلہ آتا. ہر چیز ہے خلیفہ کے پاس، نالج صرف ان کے پاس ہے، علی کے پاس. آج بھی یہ سروائیول کا راز ہے. سنیے دو چھوٹی سی باتیں عرض کروں. سعودی عرب پورا کا پورا علی کی دشمنی کے اوپر برین واش کر کے بنایا گیا. کوئی ایسی چیز جس کا میرے مولا سے ذرا سا تعلق ہو. کبھی کبھار ہمارے بھی کچھ لوگ بڑے سمپل کہتے ہیں، نہیں مولانا مسئلہ علی کی دشمنی کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے سعودی والوں کی، وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کی آئیڈیالوجی میں شیعہ ہے کہ سنی ہے، سب ایسا نہیں. مکے اور مدینے میں ہر وہ جگہ جس کا ذرا سا تعلق مولا علی سے ہے، نہ صرف یہ کہ اس کو ڈسٹروائے کیا، ڈیمولش کیا، تباہ کیا، بلکہ پوری کوشش کی کہ انسلٹنگ وے میں حضرت خدیجہ کے گھر میں ٹوائلٹ بنانے کی کوشش کی، وہ فیل ہو گئے. لیکن مدینے میں 1984 تک ایک مسجد فاطمہ ہوتی تھی، وہ نہیں جو خندق کے میدان میں کھلی مسجد، وہ نہیں، بالکل روضہ رسول کے سامنے. جب رسول اللہ نے شہزادی کی شادی کی تھی تو شادی کے بعد شہزادی کو اپنے گھر سے باہر 6 مہینے رکھا تھا. وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں شہزادی شادی کے بعد 6 مہینے رہی تھی، کیونکہ شادی کے بعد کا جو شروع کا پیریڈ ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہت ضروری. بعض اوقات پیرنٹس، بعض اوقات سسرال والے، بعض اوقات بڑے جب ساتھ میں رہتے ہیں تو پرابلم کریٹ کر دیتے. پیغمبر کے گھر میں کوئی پرابلم نہیں، لیکن ایک سنت پیغمبر نے بنائی، بیٹی داماد کو اپنے گھر سے باہر بھیج دیا. 6 مہینے رہی، پھر بعد میں وہاں پہ مسجد فاطمہ شہزادی کے نام سے بنی. اور یہ وہ مسجد فاطمہ تھی جسے 84 کے بعد حرم کو ایکسٹینشن کرنا اس نام پہ توڑا گیا. ٹھیک ہے، چلے توڑ دیا گیا. توڑنے کے بعد وہاں پہ ٹوائلٹس بنائے گئے جو آج بھی موجود ہیں. بھائی آپ کو ایکسٹینشن کرنا ہے، آپ توڑ دیجیے اس کو. جیسے اور انہوں نے مکان توڑے، وہاں گراؤنڈ بنا دی، یہی جگہ رہ گئی تھی جہاں پہ ٹوائلٹ بنائیں گے. ان کا ایک ہی رپلائی ہوگا جو میں نے 85 میں خود ڈسکشن کیا. 85 میں پاکستان سے قافلہ لے کے جا رہا ہوں، عراق ایران وار پورے پیک پر، صدام کچھ بھی نہیں تھا، یہی سعودی حکومت بیکنگ پر، بلینک چیک دیا ہوا ہے اس کو، اتنی سخت دشمنی. وہاں پہ کسٹم ہوتا تھا، دنیا میں ایسا کسٹم کہیں نہیں ہوتا. حاجی کا پورا سامان سوٹکیس کھولتے ہیں، کسٹم آفیسر کا طریقہ، سوٹکیس کھولتے ہیں، ادھر ہاتھ مارا، ادھر ہاتھ مارا، ادھر ہاتھ مارا، نکل گیا. پورا سوٹکیس الٹا کیا جاتا، وہ ایک طرف رکھا جاتا. پہلے تو سوٹکیس کو چاقو سے کاٹ کاٹ کے دیکھا جاتا، ایک ایک چیز، ایک ایک کپڑا، ایک ایک کپڑا، حتی لیڈیز کے انڈر گارمنٹ سب کے سامنے دیکھا جا رہا. لیکن اس میں سب سے خطرناک چیز ہوتی تھی کوئی دعاؤں کی کتاب. تو اب صاحبان ایمان نے طریقہ اختیار کیا کہ مفاتی وغیرہ نہیں لے جاتے تھے، دعاؤں کی چھوٹی چھوٹی کتابیں، اس میں دعائیں کمیل تھی. اس زمانے میں وہ ایران والے جو دعائیں کمیل اسٹارٹ کی تھی، جو آپ لوگ اس سال جائیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اٹینڈ کریں گے، وہ دعائیں کمیل، اونلی دعائیں کمیل. اچھا، دعائیں کمیل کے بارے میں شاید آپ کو معلوم نہ ہو، کچھ شیعہ بھی اس سے سیٹسفائی نہیں، کہتے یہ اہل بیت کا تو اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، یہ کیسی دعا. کچھ شیعہ کہتے ہیں یہ دعائیں کمیل کسی وہابی کی لکھی ہوئی دعا. اب یہ ایک الگ ڈسکشن ہے جو کولہٹن کا، چونکہ یہ پرابلم نہیں ہے، چھوڑیے اس کو. دعائیں کمیل میں اول سے آخر تک، صرف آخر میں جا کے والہ المیامین، وہ بھی یہ ہے کہ میامین کا ہر آدمی اپنا مطلب نکالتا. جب میں امریکہ میں گیا تھا میامی میں مجلس پڑھنے، انہوں نے کہا مولانا ہمارا دعائیں کمیل میں تذکرہ. ارے بھائی میامی والے کہاں سے آ گئے؟ کہا وہ جو میامین آخر میں ہے، پلورل ہے میامی کے رہنے والوں کی. اچھا خیر بات. اب یہ دعائیں کمیل، جیسے ہی دعائیں کمیل پہ نگاہ پڑی، کسٹم آفیسر کے چہرے کا رنگ بدل گیا، دشمنی. دعائیں کمیل اٹھا کے اس نے زمین پہ پھینک دی، اور اپنا جوتا، جو آرمی کے بوٹس بھی ذرا بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر اس طرح سے رگڑا کہ اس کے کیجز جو تھے نا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پرخچے پرخچے اڑ گئے. میں نے اسے روکا، کہا کہ ایشیش یہ کیا کر رہے ہیں دعائیں کمیل میں، تمہیں کس چیز سے اختلاف؟ اس کا پہلا پیج جس پر جوتا رکھے اللہم انی اسألک، اللہم یعنی یا اللہ، اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے اور آخر تک اللہ کا نام، اس میں ہے ہی نہیں کہیں اہل بیت کا ذکر. حدیث قصہ ہوتی تو سمجھ میں آتا کہ وہابیت کو حدیث قصہ سے چھڑے، دعائے کمیل میں تو خالی جہنم کا عذاب ہے اور خوف خدا ہے اور ایسی باتیں. اس نے دعائے کمیل اٹھائی اور جو پہلی لائن تھی وہ دکھائی، روا کمیل ابن زیاد ان امیر المومنین علی ابن ابی طالب، ترجمہ یہ کمیل نے روایت کی ہے کہ علی ابن ابی طالب نے دعا ان کو ٹیچ کی، اس نے علی کے نام پہ ہاتھ رکھا تھا، یہ نام اسے ہم برداشت نہیں کر سکتے. چاہے پوری دعا میں علی کا نام صرف ایک بار آیا، وہ بھی دعا میں نہیں آیا، دعا کے انٹروڈکشن میں، باقی ہر جگہ اللہ کا نام ہے، یا رب، یا اللہ، اللہم. وہ اللہ کے نام کے اوپر جوتا رکھنے کو تیار ہے اگر علی اللہ کا نام دے رہے ہیں. کتنی سخت دشمنی. اور آئیڈیالوجی کی بات نہیں ہے. چلیے مدینے میں میرے ساتھ, میں آپ کو دکھاؤں آئیڈیالوجی کہاں سے آ گئی. مولا کا گھر توڑ دیا, شہزادی فاطمہ کے گھر میں ٹوائلٹ بنا دیا, اہل بیت سے ریلیٹڈ ہر زیارت کو ختم کر دیا, رسول کا نام برداشت نہیں ہے, یا محمد کو یا مجید کر دیا. لیکن پوری مسجد النبوی میں صرف ایک جگہ پہ بورڈ لگا ہوا. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی سعودی حکومت نئے آنے والوں کی گائیڈنس کے لیے اگر تھوڑے سے بورڈ لگا دے. ہر ہسٹوریکل پلیس پہ ایسے بورڈ لگتے ہیں, ہر پبلک پلیس پہ ایسے بورڈ لگتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ مثلاً جانے کا راستہ ہے, اور یہاں پہ باغ ہے, اور یہاں پہ میوزیم ہے, اور یہاں پہ ذرا لگا دے روضہ رسول کہاں پہ ہے, جنت کا ٹکڑا کہاں پہ ہے. یہ وہ جگہ ہیں جن کو ڈھونڈتے ہوئے مسلمان آتے ہیں. پوری مسجد میں کہیں کوئی بورڈ نہیں ہے, نہ مدینے میں نہ مکے میں. اب کچھ شروع ہوا, پوری مسجد میں صرف ایک جگہ بورڈ لگا. مسجد کو ایکسٹینڈ کیا تو وہاں حضرت ابو بکر کا ایک گھر تھا, اس کو توڑنا پڑا. وہ راستے میں آ رہا توڑا تو, لیکن جتنا اس کا میجرمنٹ تھا باقاعدہ دیوار کے اوپر اس کا میپ بنایا, بورڈ لگا ہے حاضری خوخت و سیدنا ابی بکر صدیق, یہ ہے ہمارے آقا اور مولا حضرت ابو بکر کا مکان. رسول کے مکان کے لیے کوئی بورڈ نہیں ہے, کسی زوجہ رسول کے مکان کے لیے بورڈ نہیں ہے. پوری مسجد میں صرف ایک جگہ بورڈ لگا ہوا ہے باقاعدہ میپ کے ساتھ کہ وہ اتنا بڑا مکان تھا, یہ اس کی ہائٹ تھی, یہ اس کی لینتھ تھی, یہ اس کی ویڈت تھی, اور یہاں وہ گھر. ہر جگہ ڈسٹرکشن ہو رہا, پورے مدینے میں صرف ایک جگہ ہے کیا پریزرو کیا ہے, بہترین گارڈن بنا, یہاں تک کہ وہ ان کی پلاننگ کے راستے میں آ رہا, اس کے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے سب توڑ دیا, خالی اس کو بچایا. کیوں؟ میپ میں بھی ہے, اس لیے کہا یہ سقیفہ ہے, وہ گارڈن جہاں پر دشمنان اہل بیت نے میٹنگ کر کے اہل بیت کا حق چھینا تھا, صرف اس کو بچایا گیا ہے. باقی اس کے چاروں طرف آپ جائیے, بلڈنگیں مارکیٹ سب توڑ دی, اس کو پریزرو کیا. آئیڈیالوجی کی بات ہوتی تو آئیڈیالوجی میں تو سب کی چیزیں ختم ہونی چاہیے. یہ اتنی سخت دشمنی ہے اہل بیت سے, لیکن آج بھی وہی مسئلہ, ضرورت پڑتی ہے تو انہی اہل بیت کے پاس آنا ہوتا. جس وقت صدام ملعون نے شاہ فہد کے اشارے پر باقر صدر جیسے عظیم مرجی اور ان کی بہن کو شہید کیا, سعودی بیکنگ اور سپورٹ نہ ہوتی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب پھر میں نے دیکھا عراق ایران وار جاری ہے, صدام کے پیچھے ان کی پوری بیکنگ ہے. مدینہ میں ایک جگہ ہے رمادہ ہوٹل, مسجد مباہلہ کے بالکل سامنے جا مباہلہ ہو, وہاں بک شاپ تھی. شہید باقر صدر کی ایک ایسی کتاب ہے کہ ایسی کتاب آج تک کسی اہل سنت عالم نے نہیں لکھی, البانک لا ربوی یا فی الاسلام, نو یا وداؤٹ انٹرسٹ بینک, وہ کتاب وہاں بک رہی ہے باقاعدہ نجف کی چھپی ہوئی. جس ملک میں اہل بیت سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں آتی, وہاں یہ کتاب کیسے آ گئی؟ اور ایک ہمارے مرجے کی کتاب اور نجف کی چھپی ہوئی کتاب. میں نے دکاندار سے ایسے ہی پوچھا اپنے آپ کو سنی بنا کر, یہ کتاب کیسے آ گئی؟ یعنی ایک طرح سے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے. اس نے کہا کیا کریں, ہمارے ینگسٹر سب ویسٹ میں پڑھنے جا رہے ہیں تو واپس آ کے کہتے ہیں کہ بینکنگ کے بغیر تو دنیا نہیں چل سکتی. اسلام کے بعد کوئی بینکنگ ہے کہ نہیں؟ اور بینکنگ کے ٹاپک پہ آج تک کوئی کتاب عربی میں نہیں آئی ہے, آئی ہے تو بس یہی ایک کتاب آئی ہے. ہم مجبور ہیں اس کو یہاں لا کے رکھنے پر. آج بھی لولا علین والی بات چل رہی ہے. اب سنیے اس کے بعد کی ایک چھوٹی سی مثال. سعودی عرب کا جو چیف مفتی تھا, ایسا لگ رہا تھا اس میں معاویہ کی روح اتر آئی. ہم ہندوؤں والا عقیدہ نہیں رکھتے تناسخ کا, لیکن ایسا لگتا ہے معاویہ دوبارہ پیدا ہو گئے. اتنا سخت دشمن ہے اہل بیت, شیعہ کافر ہیں, شیعہ مشرق ہیں. آج بھی جب پولیٹیکل پرابلم کی وجہ سے سعودی عرب ایران کے ساتھ تعلقات اچھے کر رہا, یہ مفتی اپنے باپ اندھا تھا, مر گیا ہے ابھی چار پانچ سال پہلے, آج بھی اس کی کتاب جدہ ایئرپورٹ پر ہر حاجی کو دی جاتی ہے. اس میں اسٹل لکھا ہوا ہے کہ شیعہ اور رافضی کافر ہیں, نجس ہیں, مشرک ہیں. یہ آدمی اپنی زندگی کے آخری سال میں ایک پرابلم ہوا سعودی حکومت کو, انہوں نے اس سے فتوا مانگا. اور وہ پرابلم کیا ہے جو ہر سال فیس کر رہے ہیں؟ اچھا, ہم شیعہ اس سے بچے رہتے ہیں, اس کا ایک ریزن ہے, لیکن وہ مجلس میں بتانے کا ٹائم نہیں. پرابلم یہ ہے کہ اب باقی سب تو کنٹرول کیا ہے حج کو سعودی حکومت نے, شیطانوں کو کنکر مارتے وقت بہت بڑا وہاں پہ کراؤڈ ہوتا ہے, انتہائی ان آرگنائز کراؤڈ, چنانچہ ہر سال اسٹیمپیڈ کے واقعات ہوتے ہیں. حج پہلے بھی ہوتے تھے لیکن پہلے لوگ کیئر نہیں کرتے تھے کیونکہ میڈیا نہیں تھا, اب تو چونکہ ساری دنیا اس کو ایک منٹ کے اندر ٹیلی کاسٹ کر دیتی ہے تو ان کی بے عزتی ہوتی ہے اس توہین کی وجہ سے. مسلمانوں کی جان بان کی کوئی پرواہ نہیں, مرتے مر جائیں, لیکن اب کیا کریں, سعودی حکومت کی توہین ہوتی, باقاعدہ ورلڈ پریشر پڑتا ہے کہ اگر آپ نہیں سنبھال سکتے ہیں یہ حصہ تو دوسروں کو دے دیں. اچھا ایک سجیشن بھی آیا تھا بیچ میں اور سعودی حکومت نے غور بھی کیا, ایک امریکن کمپنی نے کہا تھا کہ ہم ڈزنی لینڈ میں سمر کے موسم پر ایک ایک دن میں 5-5 لاکھ ہاف ملین کو سنبھال لیتے ہیں, یہ ہم کو ٹھیکے میں لیز پہ دے دی ہم سنبھال لیں گے. ٹھیک ہے, شیطانوں کو تو شیطانوں ہی کے حوالے کرنا چاہیے, لیکن پرابلم یہ تھا کہ وہ شیطان بھی بہرحال حرم میں ہے جہاں نان مسلم نہیں آ سکتا, تو وہ ابھی ہے پائپ لائن میں ہے یہ سجیشن کہ جو امریکن کمپنی ہے وہاں کا سسٹم اس کا نظام حج ہمیں کرنا پڑے گا امریکن کمپنی کی سپرویژن, نیگوسیشن جاری ہیں کہ اسٹاف یہاں کے لیے مسلمان رکھو باقی تم اس کو, لیکن خیر وہ ایک طرف. اب جب یہ مسئلہ اتنا بڑھ گیا کہ ایوری ایئر 200, 300, 500, 1000 ایک سال تو 2000 آدمی مرے اور ان کی توہین و بدنامی ہو رہی ہے, تو پھر اب یہ چیف مفتی ہے ابن عباس, اس سے کانٹیکٹ کیا کہ اس کا کوئی سلوشن نکالی. اچھا یہ مین پرابلم جو آتا ہے بہت مختصر وقت میں وہ یہ آتا ہے کہ شیعوں کے یہاں کنکر مارنے کا ٹائم پیریڈ بہت زیادہ ہے, صبح سے لے کے شام تک, سن رائز ٹو سن سیٹ. اور اہل سنت کے یہاں کہ نہیں آدھا دن زوال سے لے کر یعنی ظہر کے ٹائم سے لے کے مغرب تک. تو اب کامن سینس کی بات تھی کہ بھائی آدھے دن میں اتنا مجمع ہے کہ اس کو ذرا سا ٹائم کو بڑھا دو, کہیں بہت زیادہ رش ہو مکھن کسی پبلک پلیس پر تو ٹائمنگ بڑھا دیے جاتے, تو یہ ہے کہ مجمع ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا, جو 4 گھنٹے میں اگر 8 گھنٹے اس کو دو گے مجمع تو وہی مجمع ہے, گھنٹے بڑھ جائیں گے تو ذرا سا رش کم ہوگا. یہ شیعوں کے ہاں تو ہمیشہ سے ہے اور اسی وجہ سے اب تک تو الحمدللہ ہم لوگ ہمیشہ سیف رہے. تو اب ابن عباس اس نے پھر فتویٰ دیا یہ پرابلم دیکھ کر کہ جی آج سے ہم اس سال سے شیطان کو کنکر مارنے کا ٹائم جو ہے نا اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں, ابھی جو ہم لوگ زہر سے اسٹارٹ کرتے ہیں اب نہیں, اب آپ فجر سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا فتویٰ تو دے دیا لیکن وہاں خود سعودی عرب کے اندر کوشچن ہوا کہ فتویٰ کیسے دیا آپ نے, کیسے دیا, اس کے پیچھے کیا دلیل کیا ہے, ریزننگ کیا ہے. اب دیکھیں کمبخت ملعون آدمی اتنا دشمن اہل بیت, اس کو پتا ہے کہ دلیل کیا ہے, نہیں وہ کہتا ہے کہ وہ جامعہ الازہر کے چانسلر علی طنطاوی نے ایک حدیث کتابوں سے ڈھونڈ کے نکالی ہے کیونکہ حدیث بالکل اتھینٹک ہے اس لیے ہم یہ فتویٰ دیتے ہیں. میں جامعہ الازہر کے پرنسپل کا نام کیوں لے رہے, وہ حدیث بتاؤ نا کیا ہے. نہیں کیا جامعۃ الازہر کے پرنسپل نے کہا بس, اب عام سننی تو خاموش ہو گئے, اتنا بڑا نام آیا. پہنچ گیا ایک رپورٹر اور جامعۃ الازہر کے پرنسپل علی طنطاوی سے کہا کہ بھائی آپ نے یہ فتویٰ جو دیا ہے اور آپ کے کہنے پر ابن باز نے فتویٰ دیا تو یہ حدیث کون سی ہے. کہا کہ اگرچہ یہ حدیث شیعہ کوٹ کرتے ہیں کہ ان کے امام علی نے پرمیشن دی ہے سارا دن کنکر مارنے کی, لیکن اس کے راوی جو ہیں ہمارے اعتبار سے بھی بالکل ٹھیک ہے, اس لیے امام علی کی حدیث پر ہم یہ فتویٰ دیتے ہیں. دیکھیے اتنی دشمنی ہے کہ فتویٰ دے رہے ہیں امام علی کی حدیث پر, نام لینے کو آج بھی تیار نہیں. جامعۃ الازہر کے پرنسپل نے کہا, جامعۃ الازہر کا پرنسپل آج کا ہے, یہ رسول اللہ کے زمانے کو کوئی تھوڑی ہے, بتاؤ تو صحیح اس نے کس سے کوٹ کیا, وہ نہیں بتا رہے. لیکن وہی بات کہ آج بھی اگر مصیبت پڑ رہی ہے تو یا علی کام آ رہا ہے یا علی کے شاگرد کام آ رہے, اور یہی ایک سروائیول کا طریقہ. انگلینڈ کے اندر ہمارے ینگسٹر جو ہے وہ ویلفیئر سسٹم کی وجہ سے بہت کاہل ہو گئے, لیزی, نہ پڑھتے ہیں نہ لکھتے ہیں کہ جی کوئن تو ہم کو پالے گی, ماں تو ہم کو نہیں پالتی ہے کوئن پالے گی. اس طرح سے شیعہ کبھی سروائیو نہیں کرے گی. الحمدللہ کولہٹن میں نے دیکھا کہ ہمارے بچے پروفیشنل بن رہے ہیں, آ رہے ہیں اس لائن میں, کچھ ڈاکٹرز ہیں, کچھ انجینئرز ہیں, کچھ اکاؤنٹنٹس ہیں. کبھی لیزی نہ ہوئیے گا, میرے مولا نے بتایا تم کافروں کا بھی ٹارگیٹ ہو وہ تمہیں مسلمان سمجھ کے ماریں گے, مسلمانوں کا بھی ٹارگیٹ ہو تمہیں کافر سمجھ کے ماریں گے, لیکن اگر تم اپنی نالج کی وجہ سے ایسا بن جاؤ کافروں کو بھی تمہاری ضرورت پڑے، مسلمانوں کو بھی تمہاری ضرورت پڑے، نفرت بھی تمہیں سے کریں گے، کانٹیکٹ بھی تمہیں سے کریں گے۔ یہ پوری ہسٹری میں ایسے واقعات ہیں، لیکن میں نے بہت شارٹ کیا۔ لیکن اور یہ بہت اہم لیکن، لیکن یہ جتنی نالج تم کو حاصل کرنا ہے یہ سب دین کے لیے بھی کام آئے گی۔ یعنی ایک تو اس سے تمہاری زندگی کتنے آرام سے گزرے گی، ساتھ میں تمہیں ثواب الگ ملے گا اگر اس سے تم ریلیجن کو خدمت دو گے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، نالج ہو اور اگر تقوی نہ ہو تو اس سے زیادہ خطرناک کوئی آدمی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ کہا جاتا ہے نا کہ علم بہت اچھی چیز ہے، دنیا میں جتنا نقصان علم والوں نے پہنچایا اتنا نقصان جاہلوں نے نہیں پہنچایا۔ افریقہ کے جنگل میں رہنے والے جاہل ہیں، وہ ایک ٹائم میں کتنے آدمی کو مار سکتے ہیں؟ 500,000۔ جس نے پہلا ایٹم بم ہیروشیما پہ گرایا تھا بہت بڑا لکھا آدمی تھا جس نے ایٹم بم بنایا، ایک منٹ میں 1,000,000 کو مار دیا۔ جاہل آدمی 10, 20, 50 کو مارتا ہے، پڑھا لکھا آدمی عراق میں کون لوگ مار رہے ہیں آج؟ یہ جو فورس آئی ہے تو دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی مانی جاتی ہے نا۔ افغانستان کے طالبان جاہل سے انہوں نے کتوں کو مارا اور یہ کتوں کو مار رہے ہیں؟ اسی لیے میرے مولا نے ہمیشہ دو چیزوں پہ برابر سے زور دیا، کہ علم ہونا چاہیے، یہ تمہاری سروائیول ہے۔ مولا فخر کرتے تھے، مولا آپ کو کچھ نہیں ملا حکومت وغیرہ، جبکہ آپ ہر اعتبار سے کیپیبل ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، اور آپ کے دشمن معاویہ کو مل گئی حکومت۔ تو کہا کہ ہم تو اسی پہ راضی ہیں، خوش ہیں۔ حکومت یہ فرعون کی میراث ہے، معاویہ کو فرعون کی میراث ملی ہے، علم انبیاء کی میراث ہے، ہمیں انبیاء کی میراث ملی۔ لیکن اگر علم کے ساتھ تقویٰ نہ ہو تو وہ علم کبھی قاضی شرعہ بنے گا، کبھی ابو ہریرہ بنے گا، کبھی ابن باز بنے گا، بجائے اس کے کہ اللہ کے راستے میں استعمال ہو، ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے استعمال ہوگا۔ حلال کو حرام، حرام کو حلال کیا جائے گا پیسے لے کر، لوگوں کی تباہی ہوگی پیسے لے کر۔ اسی لیے میرے مولا نے جب پوری زندگی علم پر اتنا زور دیا تو بستر شہادت پر آج کی رات 19th of Ramadan اینڈ ہوئی ہے، 20th Ramadan شروع ہوئی، مولا نے حسن و حسین کو بلایا اور کہا کہ میری لاش ول لکھ لو اور میرے شیعوں کو پہنچا دو۔ یہ علی کی آخری وصیت ہے شیعوں کے نام۔ پھر علی نے ایک لاش ول کی تھی اپنی فیملی ممبرز کے نام، وہ کل رات کا ٹاپک ہے کیونکہ وہ کل رات کی تھی۔ 20th Ramadan عام مومنین سے علی کی آخری ملاقات، 21st Ramadan علی نے صرف اپنی فیملی کے لیے رکھی۔ نہج البلاغہ میں آج بھی یہ وصیت موجود ہے، علی کی آخری ول وہ کیا ہے؟ اوصیکما بتقوی اللہ، حسن و حسین بیٹا تمہارا باپ دنیا سے جا رہا ہے اور پہلی وصیت کر رہا ہے اللہ سے ڈرتے رہنا اور تقوی اختیار کرنا۔ تقوی ہو تو علم صحیح ڈائریکشن میں چلتا، تقوی نہ ہو تو جیسے بلعم باؤر کا واقعہ آپ نے سنا، وہ گدھے والا، اسی طرح سے آپ کو یاد دلانا پڑے گا، جیسے قاضی شرعہ کا واقعہ سنتے ہیں جس کمبخت نے یہ لکھ دیا کہ حسین واجب القتل ہے۔ تم ہو کیا قاضی شرعہ کے؟ حسین جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کے فتوے بتا، جو علم تھا، تقویٰ نہیں تھا۔ تقویٰ بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز۔ آخری جملے، میں نے پہلی رمضان پہ ایک جملہ کہا تھا، 1st of Ramadan کو، میرے مولا کا ٹائٹل امیر المومنین ہے، امیر المتقین، ہاں امیر المومنین ہے، امام المومنین نہیں ہے، امام المتقین ہے۔ آخری وصیت اپنے بستر پر آج شہادت کی رات سے ایک رات پہلے، تقوی، اوصیکما بتقوی اللہ، آج بھی نہج البلاغہ میں ہے تقوی۔ کبھی انسان ایک چھوٹے سے جھوٹ کے لیے تقوی کو بیچ دیتا، اور ویسٹ میں اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ آپ کی گاڑی کسی گاڑی سے ٹکرا گئی، 200 کرانے کا نقصان ہوا، انشورنس نے آپ نے کلیم کر دیا 500 کرانے کا، ذرا سی دولت دنیا کے لیے گیا تقوی۔ آپ جاب کر رہے ہیں بلیک میں اور آپ نے وہاں لکھ دیا میں جاب نہیں کرتا اور بینیفٹ لے رہے ہیں، گیا تقوی ایک چھوٹے سے جھوٹ پر۔ کبھی انشورنس میں غلط دعویٰ کیا، کبھی گورنمنٹ میں غلط شو کیا اپنے امپلائمنٹ کو، کبھی کہیں تقوی گیا۔ مولا کو دیکھیے، جب دوسرے خلیفہ حضرت عمر دنیا سے گئے تھے تو تیسری خلافت کا آفر امام علی کو دیا گیا تھا، عثمان کو نہیں، امام علی کو، لیکن ایک کنڈیشن لگائی تھی۔ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ جو حکومت کریں گے اکارڈنگ ٹو قرآن، علی نے کہا کہنے کی ضرورت ہی نہیں, ہر اکارڈنگ ٹو سنت رسول کا بالکل, یہ تو تم نبی کہتے تب بھی علی کی حکومت بھائی, اور اکارڈنگ ٹو سیرت شیخین یعنی آپ سے پہلے جو خلیفہ گزرے حضرت ابوبکر حضرت عمر ان کی ان کو آپ فالو کریں گے. مولا نے کہا نہیں, قرآن اور سنت رسول کو تو فالو کروں گا. یہ تیسری چیز کہاں سے آ گئی؟ اگر سیرت شیخین یعنی پہلے دو خلیفہ کی سیرت وہی ہے جو قرآن اور سنت ہے تو جب قرآن اور سنت پہ عمل کروں گا آٹومیٹک عمل ہو گیا, اور اگر اس میں قرآن سنت سے ہٹ کے کوئی چیز ہے تو میں قرآن سنت سے ہٹ کے نہیں جاؤں گا. کتنی بڑی حکومت علی کو آفر کی جا رہی ہے, علی نے جب چھوڑ دیا تو عثمان کو آفر کی, اس نے ہاں کہہ دی. کتنی بڑی حکومت, آج دنیا میں 57 اسلامک کنٹریز ہیں, 55 اسلامک کنٹریز کے برابر اس زمانے میں ایک گورنمنٹ, وہ علی کو دی جا رہی. صرف ایک جملہ اگر علی کہہ دے کہ اوکے میں سیرت شیخین کو بھی فالو کروں گا, بعد میں نہ کرے ایک اتنا سے جھوٹ بول دے وہ بھی بینیفٹ کے لیے لوگوں کے کہ علی کے ہاتھ میں حکومت آ جائے. علی نے کہا نہیں, اتنا سا جھوٹ بھی اگر میں بولوں اور اپنا ہی رائٹ لوں, یہ حکومت کسی اور کا تو چھوڑی ہے, اہل بیت کا ہی رائٹ ہے, مگر جھوٹ بول کے جو حکومت لیتا ہوں تو تقویٰ جاتا ہے, میں ہوں امام المتقین. میں نے امام حسن کی سیرت کا ایک واقعہ پیش کیا تھا, رسول اللہ کا, علی کو دیکھیے, تین سوال کیے گئے, اکارڈنگ ٹو قرآن, علی نے کہا یس, اکارڈنگ ٹو سنت, علی نے کہا یس, اکارڈنگ ٹو دا پاس خلیفہ, علی نے کہا نو. صرف نو کے بدلے یس کر دے, 55 آج کے اسلامی ملک اتنی بڑی حکومت علی کو مل رہی ہے. یہاں ذرا سا انشورنس کا مسئلہ ہو گیا, ذرا سا سوشل بینیفٹ کا مسئلہ ہو گیا, اتنے آرام سے مومن جھوٹ بول دیتا. اور ادھر علی خالی اتنا نہیں, نہج البلاغہ کا خطبہ, خطبے کا پہلا پارٹ کل آئے گا, یہ آخری میں جملہ, لو اتی تو سب اتا افلاکن بما تحتها, اگر مجھے ساتوں آسمان اور جو کچھ اس کے نیچے سب دے دیا جائے, یعنی پوری دنیا نہیں پوری یونیورس مجھے دے دی جائے. کیوں دے دی جائے؟ ان ظلمت نملة ان اسلب قشر شهيد, اگر مجھے ساری یونیورس دے دی جائے اور صرف اتنی ڈیمانڈ کی جائے کہ ایک چونٹی کے منہ میں جو کھجور کا چھلکا ہے, کھجور کا دانا نہیں, کھجور کا چھلکا جو وہ میں اس سے چھین لوں, چونٹی کے منہ میں کھجور کا چھلکا وہ میں چھین لوں, معاف اور فالو میں ہرگز نہیں کروں گا, چاہے پوری دنیا مجھے لے لی جائے. ساری دنیا بھی جا رہی ہے, صرف ایک ڈیمانڈ ہے کھجور کے, یہ سوری, یہ چونٹی کے منہ میں جو جو کا چھلکا ہے وہ لے لو. چونٹی جو بھی نہیں, جو کا چھلکا. لو اتی تو سب اتا افلاک ان بے ماں تا ظلم تو انمول اسلوبا قشرا شغیر, جو کا چھلکا چھین لو علی انجام نہیں دے گا. یہ ہے علی کا تقویٰ, وہ ہے علی والوں کا تقویٰ. چونٹی کے منہ سے علی جو چھیننے کو تیار نہیں. کا علم تمہاری سروائیول ہے اس دنیا میں, تقوی تمہاری سروائیول ہے آنے والی دنیا میں. علم تمہیں کافروں اور وہابیوں کے بیچ میں زندہ رکھے گا, اور تقوی تمہیں قبر اور قیامت اور جہنم کے عذاب میں محفوظ رکھے گا. علی نہ خالی آخرت دیتے ہیں نہ خالی دنیا دیتے ہیں, دنیا آخرت دونوں دیتے ہیں, کمبینیشن دیا علم اور تقوی. یہی وجہ کہ آج یہ وصیت نامہ بھی لکھوا دیا تقوی. اور آج ہی جو شیعہ آئے تھے لاسٹ علی کی میٹنگ ہے, علی نے کہا کہ آخر میں جتنا پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو, لیکن آج سوال ذرا شارٹ کرنا, تمہارے مولا کے جسم میں طاقت نہیں ہے. اللہ اللہ, آج میرا مولا اتنا کمزور ہو گیا جس نے کر خیر